السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کے گھڑیوں میں دن کے 11:30 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
اور امریکہ کے درمیان رابطوں کے فروغ کے لیے ٹریک ٹو سطح کے مذاکرات. پاکستان سے دہشت گردوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی توقع ہے، امریکی سفیر کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
بظاہر ٹیکس بچانے کے لیے بیرون ملک اثاثے رکھنے والی اہم شخصیات میں پاکستان کے سابق وزیراعظم شوکت عزیز بھی شامل. یہ انکشافات طاقت کے ایوانوں پر ضرب ہے. مبصر کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود.
صحافی حامد میر کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے حقائق سامنے آنے چاہیے، صحافتی برادری کی رائے. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
جنوبی ایشیا.
آف شور سرمایہ کاری کا انکشاف کرنے والے پیراڈائز پیپرز میں ایک مرکزی وزیر سمیت 714 ہندوستانیوں کے نام. کانگریس کا مرکزی وزیر سے استعفے کا مطالبہ. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
کشمیر پر بھارت کے نئے مذاکرات کار دنیشور شرما سری نگر میں خیمہ زن. استصحاب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں کا ملنے سے انکار. میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل.
افغانستان کی سردی شہر میں پاکستان کے ایک سفارتکار کو قتل کر دیا گیا. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد.
اور دوسری اہم خبروں میں، سعودی عرب اور اس کی اتحادی فورسز نے ہمسائے یمن میں ہدفوں پر نئے فضائی حملے کیے ہیں، اور سعودی عرب میں بدعنوانی کے الزامات میں 11 شہزادوں، 4 موجودہ اور درجنوں سابق وزراء کو گرفتار کر لیا گیا ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان اور امریکہ کے درمیان عدم اعتماد ختم کرانے کی کوشش میں اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک انسٹیٹیوٹ آف ریجنل پیس نے پاکستانی دارالحکومت میں ٹریک ٹو مکالمے کا اہتمام کیا ہے. اس موقع پر امریکہ نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ حقانی نیٹ ورک سمیت ملک میں سرگرمیاں عمل دہشت گرد گروپوں کے ساتھ جنگ میں برابری کے ساتھ نمٹے، اور متنبہ کیا ہے کہ باہمی تعلقات اہم موڑ پر ہیں. امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے یہ بات پیر کے روز اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہی. ہمسایہ ملکوں پاکستان اور افغانستان کے لیے امریکی پالیسی پر بات کرتے ہوئے ہیل نے کہا کہ جنوبی ایشیا کی حکمت عملی کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والی پالیسی، جہاں ایک مستحکم افغانستان کی یقین دہانی چاہتی ہے، وہیں وہ چاہتی ہے کہ پاکستان اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں سے فیصلہ کن انداز میں نمٹے. اور پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے بھی اس موقع پر خطاب کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان اور امریکہ کے درمیان رابطوں کے فروغ اور ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کے لیے اسلام آباد میں ٹریک ٹو سطح کے مذاکرات کا ایک دور ہوا. ان مذاکرات کے افتتاحی اجلاس سے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے علاوہ امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل نے بھی خطاب کیا. اس بات چیت کا اہتمام ایک غیر سرکاری ادارے ریجنل پیس انسٹیٹیوٹ نے کیا.
Our South Asia strategy also looks to Pakistan for decisive action against all terrorist groups operating from its soil.
سفیر ڈیوڈ ہیل نے کہا کہ جنوبی ایشیا سے متعلق امریکہ کی نئی پالیسی کے تحت پاکستان سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کرے. سفیر کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان نے بہت قربانیاں دیں.
Pakistan's been on the front lines in the effort to defeat Al-Qaeda and ISIS in South Asia. We ask for equal diligence in decimating all the groups operating in Pakistan which threaten the region's stability, including the Haqqani network.
امریکی سفیر کا کہنا تھا کہ ہم ایسی ہی کارروائی حقانی نیٹ ورک سمیت ان تمام دہشت گرد گروپوں کے خلاف بھی کرنے کا کہہ رہے ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. ان کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن نے اپنے دورے کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت پر واضح کیا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات نازک موڑ پر ہیں. ان کا کہنا تھا کہ باہمی تعاون ہی سے دونوں ملک بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. تقریب میں شرکت کے بعد وزیر خارجہ خواجہ آصف نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان پر جو الزام لگائے جا رہے ہیں اسلام آباد ان کو مسترد کرتا ہے.
امریکہ کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے یا جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ مکمل اتفاق رائے نہیں ہے. ایک اعتماد کا فقدان آج بھی ہے، اس کو بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیکن خواہش ضرور پائی جاتی ہے دونوں اطراف پہ کہ یہ اعتماد کی فضا جو ہے یہ بحال ہو اور اتفاق کے رائے کی طرف جو ہے ہمام گامزن ہو سکے۔
خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ امریکی وزیر خارجہ رکس ٹیلرسن کے دورے کے بعد بھی دونوں ملکوں کے درمیان مختلف سطحوں پر رابطے جاری ہیں،
مستقبل قریب میں مزید جو ہے ہائی لیول روابط بھی ہوں گے۔ اس طرح میں نے اپنی تقریر میں عرض کیا ہے کہ ہمارا آبجیکٹو ایک ہے اور وہ امن ہے افغانستان میں۔ اگر آبجیکٹو ایک ہے تو میرا خیال ہے گفتگو کے ذریعے جو ہے وہ اپروچ بھی ایک ہو سکتی ہے۔ الزام تراشی کی بجائے ہمیں ایسے راستے اختیار کرنے چاہیے جس سے ہم اپنی منزل کی طرف جو تیزی کے ساتھ جو ہے پہنچ سکیں۔
انہوں نے اس توقع کا اظہار بھی کیا کہ ٹریک ٹو سطح کے مذاکرات سے بہتر راہیں نکلیں گی۔ ادھر امریکہ کی سابق سفارتکار روبن رافیل نے پیر کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف سے ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جس تنظیم نے پاناما لیکس کے بارے میں انکشاف کیا تھا اس نے آف شور کمپنیوں کے سلسلے میں ایک نئی فہرست جاری کی ہے۔ اس فہرست میں جو لوگ شامل ہیں پاکستان سے، ان میں اور لوگوں کے علاوہ سابق وزیر اعظم شوکت عزیز بھی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں۔
پاناما لیکس کے بعد پیراڈائز پیپرز کے نام سے درجنوں اہم بین الاقوامی شخصیات اور بڑی کمپنیوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا ہے جنہوں نے ٹیکس بچانے کے لیے بیرون ملک کمپنیوں میں سرمایہ کاری اور اثاثے بنا رکھے تھے۔ ان میں کئی ایک پاکستانیوں کے بھی نام شامل ہیں، لیکن فی الوقت جن نمایاں پاکستانی شخصیات کا نام سامنے آیا ہے ان میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز اور نیشنل انشورنس کمپنی لمیٹڈ کے سابق چیئرمین ایاز خان نیازی شامل ہیں۔ شوکت عزیز کے بارے میں پیراڈائز پیپرز میں انکشاف کیا گیا کہ انہوں نے انٹارکٹک ٹرسٹ کے نام سے ایک کمپنی امریکہ میں بھی بنائی تھی جس میں ان کے اہل خانہ کو مالکان ظاہر کیا گیا تھا۔ وہ 1999 میں پاکستان کے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے تھے، جبکہ بعد ازاں 2004 سے 2007 تک ملک کے وزیر اعظم رہے۔ انہوں نے 2003 سے 2006 کے درمیان بطور رکن قومی اسمبلی اپنے مالی گوشواروں میں اس کمپنی کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ پیراڈائز پیپرز منکشف کرنے والے بین الاقوامی صحافیوں کی تنظیم کے مطابق شوکت عزیز کے وکیل نے انہیں بتایا کہ قانونی طور پر وہ اس ٹرسٹ کو پاکستان میں ظاہر کرنے کے پابند نہیں تھے اور شوکت عزیز نے امریکہ میں اس وقت لاگو تمام ضروری ٹیکسز ادا کیے۔ دوسرا بڑا نام ایاز خان نیازی کا ہے جو برٹش آئی لینڈز میں تین آف شور کمپنیوں سے وابستہ رہے۔ گزشتہ سال اپریل میں جب پاناما پیپرز کے نام سے پہلی مرتبہ آف شور کمپنیاں رکھنے والی شخصیات کا نام سامنے آیا تھا تو اس میں بھی سینکڑوں پاکستانیوں کے ناموں کا انکشاف کیا گیا، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کے تینوں بچوں کے نام تھے۔ اس پر نواز شریف کو حزب مخالف کی طرف سے شدید تنقید کے ساتھ ساتھ مستعفی ہونے کے مطالبات کا بھی سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اسے خاطر میں نہ لاتے ہوئے کسی بھی طرح کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہ ہونے کے موقف پر ڈٹے رہے۔ بعد ازاں یہ معاملہ عدالت عظمیٰ تک پہنچا، جس نے نواز شریف کو عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیتے ہوئے ان کے اور ان کے بچوں کے خلاف احتساب عدالت میں ریفرنسز دائر کرنے کا حکم دیا۔ لیکن اس کے علاوہ ان سینکڑوں شخصیات کے بارے میں کوئی قابل ذکر قانونی چارہ جوئی دیکھنے میں نہیں آئی جن کے نام پاناما پیپرز میں شامل تھے، اور اسی بنا پر ملک کے بعض حلقے پیراڈائز پیپرز کے انکشافات میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کر رہے۔ لیکن بعض غیر جانبدار حلقوں کے خیال میں ایسے انکشافات دراصل ایک اہم پیش رفت ہے جس سے خاص طور پر طاقتور شخصیات اور اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھنے والوں کے بارے میں ایسی معلومات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جن کا ماضی میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر ہما بکائی نے پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اگر رقم کے ذرائع واضح ہوں تو آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری قانونی طور پر تو غلط نہیں ہے، لیکن اس طرح کے انکشافات سے عالمی سطح پر مالی بدعنوانیوں کے خلاف بہت زوردار طریقے سے آواز بلند ہوئی ہے۔
میرے خیال میں جو وسل بلوئنگ ہوئی ہے وہ کیپٹلزم پہ، کیپٹلزم جو ہے وہ کس طرح ریسورسز کو ایک چند مٹھیوں میں جمع کرنے کی اجازت دیتا ہے اور پھر اس کو جسٹیفائی کرتا ہے ویریس طریقے سے اور ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو یہ سوچنا کہ اس کو سزا ہوئی ہے اس کو سزا نہیں ہوئی از اے اسمالر پکچر، دی پکچر از مچ لارجر۔
ان کا کہنا تھا کہ ایسی معلومات کے سامنے آنے سے طاقت کے ایوانوں پر ضرب لگی ہے اور یہ وقت ہی بتائے گا کہ یہ کتنی کاری ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پیراڈائز لیکس کے نام سے جو تازہ مالیاتی دستاویزات سامنے لائی گئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان سے سینکڑوں دولت مند بھارتیوں کی خفیہ دولت کا انکشاف ہو۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
ٹیکس سے بچنے کے لیے بیرون ملک اثاثے رکھنے والوں پر مبنی نئی خفیہ دستاویزات پیراڈائز پیپرز نے سرکردہ سیاسی، صنعتی، سماجی اور ثقافتی شخصیات سمیت 714 ہندوستانیوں کے نام افشا کیے ہیں۔ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے ٹیکس سے بچنے کے لیے آف شور کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی ہے۔ تقریباً 1,34,00,000 دستاویزات پر مبنی پیراڈائز پیپرز کی چھان بین تحقیقاتی صحافیوں کے ایک عالمی گروپ نے کی ہے، جن میں نئی دہلی کے انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس کے صحافی بھی شامل رہے ہیں۔ اخبار نے پیر کے روز متعدد رپورٹیں شائع کی ہیں، جن کے مطابق مودی حکومت میں وزیر جینت سنہا، بی جے پی کے راجیہ سبھا رکن آر کے سنہا، کانگریس لیڈر سچن پائلٹ، بالی ووڈ اداکار امیتابھ بچن اور فلم اداکار سنجے دت کی اہلیہ مانیتا دت کے نام خفیہ دستاویزات میں شامل ہیں۔ پیراڈائز دستاویزات کی 180 ملکوں کی فہرست میں بھارت 19ویں مقام پر ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بھارتی کمپنی سن گروپ، جسے نند لال کھیمکا نے قائم کیا ہے، اس فہرست میں عالمی سطح پر دوسرا سب سے بڑا کلائنٹ ہے۔ مرکزی وزیر مملکت جینت سنہا کا نام سامنے آنے کے بعد کانگریس نے مودی حکومت پر جارحانہ حملہ کیا اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے اور ان کا استعفیٰ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس کے قومی ترجمان رندیپ سنگھ سرجیوالا نے ایک نیوز بریفنگ میں سوال کیا کہ حکومت نے ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی کیوں نہیں کی جنہوں نے غیر ملکوں میں اپنی دولت چھپائی ہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ کانگریس لیڈر سچن پائلٹ اور سابق مرکزی وزیر ویا لال روی کے بیٹے کے نام بھی دستاویزات میں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ سی بی آئی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ سچن پائلٹ کے خلاف جانچ کر رہے ہیں۔ کیا حکومت ان تمام لوگوں کے خلاف جانچ کروائے گی جن کے نام دستاویزات میں آئے ہیں؟ ادھر جینت سنہا نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کسی نجی مقصد کے تحت کوئی لین دین نہیں کیا، ساری کارروائیاں قانون کے مطابق ہیں۔ جبکہ بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ آر کے سنہا نے کہا کہ انہوں نے 7 دنوں کا مون ورت رکھا ہوا ہے، یعنی وہ 7 دنوں تک نہیں بولیں گے۔ انہوں نے یہ بات کاغذ پر لکھ کر بتائی۔ محکمہ ٹیکس کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ وہ تمام دستاویزات کی تحقیقات کریں گے، تاہم انہیں اس بارے میں حکومت کی جانب سے احکامات کا انتظار ہے۔ امیتابھ بچن اس بارے میں ابھی تک خاموش ہیں، البتہ ان دستاویزات کے افشا ہونے سے چند گھنٹے قبل انہوں نے اپنے بلاگ پر لکھا تھا کہ وہ امن سے رہنا چاہتے ہیں اور کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ خیال رہے کہ ان کا نام پاناما پیپرز میں بھی آیا تھا۔ یہ دستاویزات بھارت میں 8 نومبر کو نوٹ بندی کے 1 سال پورے ہونے سے 2 روز قبل افشا ہوئی ہیں۔ حزب اختلاف نے 8 نومبر کو یوم سیاہ کے طور پر اور حکومت نے بلیک منی مخالف دن کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اطلاعات کے مطابق جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے میں کام کرنے والے ایک پاکستانی سفارتکار کو نامعلوم افراد نے ان کے گھر کے سامنے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پشاور سے رپورٹ بھیجی ہے شمیم شاہد نے۔
قبائلی علاقے خیبر جنتی سے ملحقہ افغانستان کے سرحدی صوبے ننگرہار کے مرکزی شہر جلال آباد میں تعینات ایک پاکستانی سفارتکار کو نامعلوم افراد نے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق سفارتکار نوید اقبال رانا کو جلال آباد میں گھر کے سامنے نامعلوم حملہ آوروں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ رانا نوید اقبال موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے پاکستانی سفارتکار کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کیے اور نہ افغان یا پاکستانی حکام نے اس سلسلے میں باقاعدہ کوئی بیان جاری کیا ہے۔ تاہم ایک اعلی افغان عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ چند مہینے قبل جلال آباد ہی میں تعینات 2 پاکستانی سفارتکاروں کو اس وقت نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا جب وہ سڑک کے راستے وطن واپس آ رہے تھے۔ بعد میں ان دونوں کو بحفاظت بازیاب کرایا گیا تھا۔ لگ بھگ 10 دن قبل پشاور ہی میں ایک اور افغان سرحدی صوبے کنر کے ڈپٹی گورنر کو بھی نامعلوم افراد نے اغوا کیا ہے۔ ابھی تک افغان ڈپٹی گورنر لاپتہ ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس کے 2 بھائی اور 1 بھتیجے کو بھی نامعلوم افراد نے پشاور اور چترال سے اغوا کیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
ایسے میں جبکہ پولیس نے ایک سابق جاسوس کی ہلاکت کی تحقیقات دوبارہ شروع کر دی ہے، اس کی بیوہ نے الزام لگایا تھا کہ ایک نیوز اینکر حامد میر اس کے شوہر کے اغوا میں ملوث تھے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک معروف ٹیلی ویژن اینکر حامد میر کے خلاف انٹیلیجنس ادارے آئی ایس آئی کے سابق مقتول افسر خالد خواجہ کے اغوا کا مقدمہ درج کیے جانے پر ملک میں صحافیوں کی مختلف تنظیموں کے عہدیداروں کی طرف سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ خالد خواجہ کو پاکستان کے قبائلی علاقے وزیرستان میں 2010 میں قتل کیا گیا تھا۔ خالد خواجہ کی اہلیہ کی درخواست پر گزشتہ اختتام ہفتہ حامد میر کے علاوہ کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک کمانڈر عثمان پنجابی کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ مقدمہ درج کرنے کی خبر جب سامنے آئی تو حامد میر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ یہ 7 سال پرانا مقدمہ ہے اور ان کے بقول 2010 میں انہیں عدالت اس مقدمے میں بے گناہ قرار دے چکی ہے۔ حامد میر کا موقف ہے کہ یہ مقدمہ ان کی آواز دبانے کے لیے درج کیا گیا ہے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے سابق سیکرٹری جنرل امین یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اس معاملے کی تفتیش ضروری ہے۔
یہ مقدمہ بہت پرانا ہے تو اچانک یہ اتنے سال کے بعد اگر یہ چیز سامنے آئی ہے تو اس کی یقیناً کوئی نہ کوئی مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اب یہ کون سی، یہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا مقاصد ہے، کون سا عوامل ہے جو چیز ہے وہ سب ہمارے سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ کہ اگر یہ بدنیتی بھی کوئی ایسی بات ہے تو بھی سامنے آئے، اگر کوئی باقاعدہ طور پر اس طرح کیا گیا ہے تو اس کا باقاعدہ اس چیز سے جو ہے وہ میڈیا کے سامنے آنی چاہیے تاکہ اس کو اسی طرح سے قانونی لحاظ سے ڈیفینڈ کیا جا سکے۔
سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر علی ظفر کہتے ہیں کہ اتنی تاخیر سے مقدمہ درج کروانے کی ٹھوس وجہ بتانی ہوگی۔
ڈیلے ہے تو اس کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ ڈیلے کیوں ہے۔ اگر ڈیلے کسی اس وجہ سے ہے کہ پولیس اس کو رجسٹر نہیں کر رہی تھی اور جو کمپلیننٹ تھے وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایف آئی آر رجسٹر ہو لیکن ان کی کوششیں ناکام تھیں اور وہ اس چیز کو رجسٹر کرنے میں اور اس کی قانونی کاروائی کرنے میں دیر ہوئی، تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیننٹ کا قصور نہیں ہے اور یہ ایک اچھا ایکسکیوز ہے کہ ایف آئی آر کی ڈیلے کیوں ہوئی۔
علی ظفر کا کہنا تھا کہ عموماً جس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائی جاتی ہے اس کے لیے مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔
دیکھیں جی، جو قانون کہتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد انویسٹیگیشن ہوگی، تفتیش ہوگی اور پھر مسائل شروع ہوں گے کسی کے خلاف اگر کوئی واقعی اس ایف آئی آر میں حقائق ہوں۔ لیکن عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جس طرح کا سیٹ اپ ہے، جس طرح کی ایک ہماری پولیس کاروائی کرتی ہے، وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ایف آئی آر ہو گئی تو پھر آپ اریسٹ بھی کریں اور پھر انویسٹیگیشن اریسٹ کے بعد کریں، تو عموماً مشکلات ایف آئی آر کی رجسٹریشن پر ہی شروع ہو جاتی ہیں۔
پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین تصور کیے جانے والے ملکوں میں ہوتا ہے اور گزشتہ ایک دہائی میں درجنوں صحافی اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے مارے جا چکے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکی ریاست ٹیکساس کے صدر لینڈ اسپرنگز کے علاقے میں ایک چرچ میں فائرنگ کے واقعے سے کم از کم 26 افراد ہلاک ہو گئے۔ پیر کے روز ٹیکساس کے عہدیداروں نے وہ محرکات بتانے کی کوشش کی جس کے باعث 26 سالہ ڈیوین کیلی نے یہ حملہ کیا۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ نے سی بی ایس نیوز کو بتایا کہ یہ واضح ہے کہ یہ شخص دہشت گردی کی رجحانات رکھتا تھا اور اس کے سامنے بہت سے چیلنجز تھے اور اس نے ذہنی دباؤ کے طور پر یہ حملے کیے۔ امریکہ میں ایسے واقعات میں بظاہر اضافے کی وجوہات اور اس کی انسداد پر ہماری ساتھی شہناز نفیس نے ریاست ٹیکساس سے تجزیہ کار ایم جے خان اور ماہر نفسیات ڈاکٹر ریحانہ سے گفتگو کی، ان کی رپورٹ۔
امریکی ریاست ٹیکساس سے تجزیہ نگار ایم جے خان نے جائے وقوع، حملہ آور کی شناخت اور ایسے واقعات کے محرکات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا
کہ چھوٹی سی جگہ ہے 30 میل دور سین انٹونیو سے، جہاں پہ یہ سیکنڈ بیپٹسٹ چرچ جو ہے اس میں یہ ثانیہ ہوا ہے۔ کل 11 بجے صبح چرچ کی جب سروس شروع ہوئی تو تقریباً 11:30 بجے اس شخص نے جا کے وہاں پہ حملہ کیا ہے۔ سے یہ ایک وائٹ امریکن تھا اور اس نے یو ایس ایئر فورس میں سرو کیا ہے، ڈس آنریبل ڈسچارج اس کو ملا تھا وہاں سے، اور کہاں سے اس نے اتنے ویپنس اکٹھے کیے، کس طرح کیے، یہ یہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ میں ویپنس کا، کہ موٹیوز کیا تھے یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔
ایم جے خان صاحب، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آیا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ گن لاز جو ہے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مینٹل ہیلتھ ایشو ہو سکتے ہیں اس واقعے کے پیچھے.
دیکھیں، جو بھی شخص اس طرح کی حرکت کرتا ہے، کچھ نہ کسی نہ کسی حد تک تو اس کے دماغی توازن پہ شبہ ہونا چاہیے، مگر یہ ایسی بات نہیں ہے. جتنے بہت سے لوگ پوری دنیا میں اور امریکہ میں بھی کسی حد تک سائیکولوجیکل اس کا شکار رہتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سب کے سب کرمنل حرکتیں شروع کر دیتے ہیں. دیکھنا چاہیے کہ اصل وجوہات کیا ہیں. تو فرق صرف یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ میں گنز لینا بہت آسان ہے اور آٹومیٹک ویپنز لینا بہت آسان ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کسی کے اوپر بھی، اور تو یہ لوگ استعمال کرتے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بجائے مینٹل ہیلتھ ایشو دیکھنے کے، یہ کرمنل ایشو ہے، اور اس میں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس اتنی گنز کس طرح آ گئیں اور اس کے لیے ہم کیا سدباب کر سکتے ہیں. یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا، پچھلے چند سالوں میں کئی واقعات ایسے ہو چکے ہیں جس میں بہت ساری جانیں گئی ہیں. تو کانگریس کو سونے اور لیٹر پبلک کی رائے کو اہمیت دینی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ پبلک کی رائے دیکھیں تو اوور ویلمنگ میجورٹی امریکن پبلک کی سب پولز یہ شو کرتے ہیں کہ وہ اس فیور میں ہیں کہ ایسے لاز ضرور بنائے جائیں جس سے اتنی آسانی سے گنز کے دستیابی جو ہے وہ نہ ہو.
کسی بھی ایسے حملہور کے ذہنی صحت کے بارے میں ڈاکٹر ریحانہ کا کہنا تھا،
ایک طرح سے غصہ ہے، ایک طرح سے اینگر ہے، کئی چیزوں پہ ڈپینڈ کرتی ہیں، تو ہم ایک وجہ نہیں بول سکتے کہ ہر ایک کی ایک وجہ ہے، لیکن ہم یہ بول سکتے ہیں کہ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں.
جذبات کے اظہار کی آپ بات کر رہی ہیں، لیکن اگر ہم معاشرے میں دیکھیں تو ہر فرد جو ہے وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، چاہے وہ فرسٹریشن ہو، اگریشن ہو یا غصہ ہو، اور اس کو ذہنی صحت کے لیے ضروری بھی سمجھا جاتا ہے. لیکن ایک ایسا فرد جو کہ بندوق اٹھائیں اور معصوم لوگوں کو، جس میں بچے بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، ہر عمر کے اس میں افراد ہوں، ان کو، بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنائیں، اس کی کس قسم کی سائیکالوجی یا کس قسم کی پرسنالٹی آپ اس کو کہیں گے؟
ایک بندہ جو اس قسم کی حرکت کرے گا، وہ کوئی ایک طریقے سے ہم ان کو ڈسکرائب نہیں کر سکے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوگا تو یہ کرے گا. کئی فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک جینیٹک فیکٹر ہے، ایک انوائرمنٹل فیکٹر ہے، سوشل فیکٹرز ہیں، ان کی ریلیجس ویوز آ گئے، کچھ ڈرگز آ جاتی ہیں، کبھی کبھی سبسٹنس ابیوز کی وجہ سے لوگوں کے اندر یہ ایسا شر آ جاتا ہے، کبھی کبھی میڈیکل کوئی ایلنسز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے ہارمونل چینجز آتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کے ذہنی دباؤ جو ہے وہ، کوئی ذہنی دباؤ ان کے اوپر پڑے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. تو وجوہات جو ہے وہ تو بہت ہو سکتی ہیں.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایشیا کے دورے کے بارے میں ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد.
امریکہ کی تاریخ میں اب تک یہ سب سے بڑی ٹیکس کٹوتیاں ہوں گی. یہ الفاظ تھے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. ریپبلیکنز کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے امریکی اپنی آمدن کا زیادہ تر حصہ اپنے پاس رکھ سکیں گے. نائب صدر مائک پینس کہتے ہیں،
The first $24,000 in income for working families in America,
امریکی ملازمین کی آمدن کے 24,000 پر ٹیکس نہیں ہوگا. ہاؤس اسپیکر پال رائن کہتے ہیں،
The typical family will save 1,100.
ہماری امریکی فیملیز عام طور پر سالانہ $1,182 ٹیکس کی مد میں بچاتی ہیں. ریپبلیکنز نے وعدہ کیا ہے کہ وہ کارپوریشنز کے ٹیکسز میں کٹوتی سے تنخواہوں میں اضافہ اور ملازمتوں کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کریں گے، جو اب 35% ادا کر رہے ہیں. نائب صدر مائک پینس کہتے ہیں،
President Trump is absolutely committed to cut the rate on American.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی پرعزم ہیں کہ امریکی کاروباروں کا ٹیکس ریٹ 20% تک لے آئیں گے. وفاق کا ٹیکس سرے سے ہی ختم کر دیا جائے گا، اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے ریپبلیکنز کا منصوبہ یہ ہے کہ طالب علموں کو دیے جانے والے قرضوں اور صحت کے شعبے میں کٹوتی کو ختم کر دیا جائے، اور گھروں کی مارٹگیج اور انٹرسٹ اور ریاستی اور مقامی ٹیکس میں کٹوتیوں سے پورا کیا جائے گا. ڈیموکریٹس پہلے ہی اس سے اختلاف کے لیے تیار ہیں. اقلیتی رہنما نینسی پلوسی کہتی ہیں،
If you own a home or want to one day, you lose.
अगर आप घर के मालिक हैं या घर खरीदना चाहते हैं तो आप खसारे में हैं, और अगर आपका बच्चा या घर का कोई भी फर्द बीमार है जिसे तवील मुद्दत तक तवज्जो और इलाज की जरूरत है तो वो इससे मेडिकल कटौतियां वापस ले रहे हैं, तो ये नुकसान है। सादिया असद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी फोर्सेज ने हमसाए यमन में हदफों पर नए फजाई हमले किए हैं। अलहुर्रा की खबरों में बताया गया है कि इन फजाई हमलों का निशाना सना में नेशनल सिक्योरिटी बिल्डिंग, वजारत दाखिला और दूसरे ठिकाने थे। और सऊदी अरब में बदउनवानी के इल्जाम में 11 शहजादों, 4 मौजूदा और दर्जनों साबिक वजरा को गिरफ्तार किया गया है। शहनाज नफीस और कमर जाफरी की रिपोर्ट।
वॉशिंगटन डीसी में इंस्टीट्यूट फॉर गल्फ अफेयर्स के फाउंडर और डायरेक्टर अली अहमद ने सऊदी अरब में बदउनवानियों के नाम पर किए गए इकदाम का तज्जिया करते हुए कहा कि इसका मकसद बदउनवानी का खात्मा नहीं बल्कि अपनी गिरफ्त को मजबूत करना है। ये इकदाम असल में इंसदाद बदउनवानी से मुतल्लिक नहीं है बल्कि इसके जरिए उन्होंने बास शख्सियात और साबिक ओहदेदारों को हदफ बनाया है। मकसद बदउनवानी के खिलाफ जंग नहीं। ताहम सऊदी अरब के अवाम गुज़श्ता कई अशरों से बदउनवानी से मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए ये एक माकूल कदम है। इसे अगर गलत नीयत से भी किया जा रहा है तभी ये एक दुरुस्त इकदाम है। क्या ये फैसला किसी बैरूनी दबाव के तहत किया गया? अली अहमद का कहना था
कि देयर इज नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऑन दिस इशू, दिस इज वेरी मच ड्रिवन बाय
ये किसी बैरूनी दबाव के तहत नहीं किया गया बल्कि इससे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का मकसद अपनी गिरफ्त को मजबूत करना और मजीद दौलत हासिल करना है। तज्जिया निगार अली अहमद का ये भी कहना था कि इन इकदामात से सऊदी अरब की खारजा पॉलिसी पर कोई असरात नहीं पड़ेंगे। दरें असना हमारे साथी कमर अब्बास जाफरी ने जिद्दा में मीडिया और कारोबार से ताल्लुक रखने वाली खातून सुमेरा अजीज से जब इन इकदामात के बारे में दरियाफ्त किया तो उनका कहना था
ये है कि बहुत सालों से, ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, काफी सालों पहले से इस तरह की चीजें कही जाती थी कि करप्शन बढ़ रहा है, करप्शन बढ़ रहा है। सऊदी मीडिया में भी इसकी रिपोर्ट आई थी, लेकिन ये है कि अब तक इसमें बड़े पैमाने पर कभी पकड़ धकड़ नहीं है सकती। तो अब ये है कि इस तरह एक्शन लिया गया और लेना भी चाहिए, अगर ऐसे कोई शवाहिद हैं तो वो सामने आ जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं कि ड्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जरा ड्यू प्रोसेस की डेफिनेशन भी बता दें। उनके ख्याल में ड्यू प्रोसेस क्या होता है? 10 साल तक बैठे रहकर चुप रहकर उसको ड्यू प्रोसेस में कहते हैं? उनके पास कोई खास डेफिनेशन नहीं है कि ड्यू प्रोसेस से उनकी क्या मुराद है। पहली चीज तो ये पहले आप जो आपका प्रूफ आ गया कि करप्शन हो रहा है और ये बंदे ने ये करप्शन किया है तो यही होता है ना कि उसको जो है बोलते हैं कि आप आइए और आप जो है जमात है ये शवाहिद है प्रूफ कीजिए कि आप ठीक हैं। सही है, तो वही हो रहा है ना। जब ये खबर सामने आई है कि उनको नजरबंद किया गया है तो वो अंदर से मामला ही तो तय हो रहे हैं ना, तो ये तो बिल्कुल मुझे बेवजह की बात लग रही है कि अदालतों से रब्ता नहीं किया गया है या समथिंग। जाहिर है वो सब कुछ सामने आएगा और सबूतों के साथ वो सामने आएगा।
क्या ये इक्तिदार की कश्मकश का नतीजा है? इस सवाल के जवाब में उनका कहना था
इक्तिदार की कश्मकश अगर होगी भी तो कहाँ नहीं होती है, ये बात तो सबसे पहले बता दें, अगर होगी भी इन केस। और जो फिलहाल विजन 2030 है हमारी नजर तो उस पे है, वो विजन हमें बतौर अवाम, बतौर मीडिया पर्सन, बतौर मीडिया इंटेलेक्चुअल, मुझे तो बहुत पसंद है क्योंकि मैं एज अ सऊदी मीडिया पर्सन मैं तो तरक्की करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि सऊदी अरेबिया आगे जाए और 21st सेंचुरी की दुनिया के साथ शाना बशाना आगे कदम जमाए। तो मुझे तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग भी, जो भी मेरे हम वतन हैं, वो अगर विजन 2030 के मुनाफी पर बात कह रहे हैं तो वो या तो अपनी पर्सनल हसद से या अपने पर्सनल किसी इंटरेस्ट की वजह से ऐसा कह रहे हैं, और उनको मुल्क का इंटरेस्ट और मुल्क का मफाद देखना चाहिए।
ये थी जद्दा में मीडिया और कारोबार से ताल्लुक रखने वाली खातून सुमेरा अजीज। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन से मैं हूँ शहनाज नफीस।
इसके साथ ही हमारे आज के इस दूसरे और आखिरी न्यूज शो का वक्त अब खत्म होता है। پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بجنے والے ہیں۔ ہمارے آج کے اس نیوز شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر جسٹن ٹریٹس۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں۔ اللہ حافظ اور شب بخیر۔